نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا آج کے سبق کا خلاصہ کریں گے کہ اس سبق میں کیا کچھ ہوگا پچھلے سبق کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے اگلے سبق کی تیاری کی جائے تو بات زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا تدریج کو کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام تدریجن دیا اور اس کے اندر حکمت کیا ہوتی ہے آج کے سبق میں شروع میں ہمیں حلال اور حرام کی حدود پتہ چلیں گی کہ قوموں پہ جب زوال آتا ہے تو وہ صرف ظاہری طور پر دین کی کچھ چیزوں کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ تقویٰ کے نام پر اس میں حلال کو حرام اور بعض حرام کو حلال کر دیتے ہیں پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایسے موقعوں پہ انسان کو بیہیو کرنے کی ضرورت ہے دوسری چیز اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پرسنالٹی کہ جن سے اللہ نے وہ کام لیا جو ایک امت بھی نہیں کر پاتی کیا خوبیاں تھیں ان کی کیا ان کا کردار تھا اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ یہود کی شریعت جو ان پہ مشکل کی گئی اس کی وجہ بھی بتا دی گئی ہے اور اس کے بعد جو سب سے دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک اس سبق ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ پوری سورت کا خلاصہ نہیں ہے بلکہ تبلیغ کا خلاصہ ہے اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی آپ پہ زیادتی کرے تو آپ اس زیادتی کا کس حد تک بدلہ لے سکتے ہیں آیتوں کے ساتھ چلیں گے اس سبق کا بھی انداز ایسے ہی ہے کہ شروع کا ٹاپک جلدی جلدی گزرے گا لیکن میکسیمم ٹائم اس کا ہمارا ادعو الی سبیل پہ لگے گا انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 114 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا پس اہل ایمان تم کھایا کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں کلو کیا ہے امر حکم تو گویا کہ حلال کھانا اللہ کے حکم کو ماننا ہے اس لیے دین اسلام میں کھانا کھانے پہ بھی اجر ہے ایک تو اللہ کا حکم ہے دوسرا یہ کہ اس کو کھانے کے بعد طاقت ملتی ہے تو اس طاقت کو ہم اچھی جگہ بھی استعمال کرتے ہیں شرط ایک ہے کہ حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ اس کو ہائی لائٹ کیجیے آگے جا کے اس پہ بات کریں گے کس میں کھاؤ جو تم کو اللہ نے دیا ہے یعنی رزق حلال بھی کماؤ اور محنت بھی کرو کھانے کے بعد کیا کرو وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو پوری صورت میں شکر اور نعمتیں ہیں یہ اب اس میں آپ کو آخری کیل نظر آئیں گے کہ نعمتیں تو ہوں عام لوگوں سے بھی زیادہ ہمارے پاس اور شکر ہمارے پاس دوسروں سے تھوڑا ہو تو یہ اللہ کی پکڑ کی ایک راہ بن جاتی ہے ان کنتم ایاہ تعبدون اگر وہ واقعی تم اس کی بندگی کرتے کیا پتہ چلا پوری صورت میں جن جن نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا ان سب کا ذکر کر کے فرما دیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ اتنی بات کا خلاصہ کیا خوب اچھا کھاؤ خوب اچھے کام کرو خوب اچھا پہنو خوب اچھے کام کرو تحدیث نعمت ہو ریاکاری نہ ہو زبائش اور نمائش کا جذبہ نہ ہو اپنے حال کو اس طرح کا بنا کے رکھیں کہ دوسرے آپ کو آسودہ محسوس کریں لوگوں کا آپ کے اوپر رحم نہ آئے ترس نہ ہو لیکن مکہ والوں میں جہاں یہ آیتیں اتری تھیں انہوں نے بھی حلال حرام کے اپنی باٹ بنا رکھے تھے کسی کو جانوروں کے نام پہ حلال کر دیتے اور حرام کرتے اور کسی کو کسی بزرگ کی خوشی کے لیے کر دیتے تو یہاں پتہ چلا کہ کھانے پینے میں بھی اسلام کی مداخلت ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھانے پینے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے عمل کی بات اس میں یہ لے لیجئے کہ جب گروسری خریدیں تو چیک کریں انگریڈینٹس لیں کوئی شبہ والی چیز مت لیں اتنا تو آلٹرنیٹ موجود ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس برانڈ کے سوا میرا کوئی دل ہی نہیں کرتا اور کھانے کو نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر جاتی ہیں آپ کے بچے جو کھاتے ہیں آپ ان کو جو مرضی پلائیں آپ کی مرضی آپ کے بچے ہیں لیکن یہ مشورہ ہے کہ آپ ان کو جتنی نیچرل ڈائٹ دیں گے فروٹس دیں گے دودھ دیں گے اس طرح کی چیزیں دیں گے یہ آپ کے قابو میں رہیں گے اور ہائپر ہی تب اتنے جنک ختم کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کی زندگی سے جنک کام نکل جائیں ایکسٹرا آرڈنری کیوں بچے قابو میں نہیں آتے کیونکہ جو کھاتے ہیں وہ نہیں ہیں کپڑے کیا پہنتے ہیں ہمارے بچے سانس بھی ان کا نکل آئے تو اس میں بڑی بات ہے کھاتے کیا ہیں جس کے اندر نہ جانے کیا کچھ انہوں نے ڈال کے رکھا ہوتا ہے تو اپنی زندگی کو آسان کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر آپ کو اپنے بچوں کی صورت میں دکھے گا اور یہ آیت صرف یہاں پہلی دفعہ نہیں آئی چوتھا مقام ہے قرآن کا جہاں یہ آیت آ رہی ہے सबसे पहले सूरह बकरा आयत 173, फिर माईदा 3 अनाम 145 में आई, चौथी दफ़ा ये बात आई। और देखिए इन नमा ओनली के मानों में, इसको कलमा हसर कहते हैं, सराउंड करना, यानी बस देर इज़ ओनली वे, कोई इसका सब्सिट्यूट नहीं है, मतलब यह है कि बस यही खाओ। तो खाना पीना अच्छा होगा तो बाकी काम भी ठीक होंगे, और अगर हमने खाना पीना अच्छा ना रखा तो उसका नुकसान आपको दिखेगा। ये तो आप भी मानते हैं ना कि गाड़ी में जो पेट्रोल डालें गाड़ी की कारकर्दगी वैसी हो जाती है। डीजल क्यों नहीं डलवाते आप सुपर की बजाय, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो जाएगी, कचरा आ जाएगा। तो गाड़ी में अच्छा पेट्रोल होता है, अच्छा ऑयल होता है, तो गाड़ी बहुत अच्छा चलती है। तो ये जिस्म भी क्या है, कभी भी मुंह में कुछ लुकमा डालते हुए सोचें ये जो मुंह में जा रहा है ये कहाँ कहाँ से गुजर के आएगा, क्या क्या हालात गुजरेंगे इस एक खाने की चम्मच पे जो मेरे पेट में है। चलिए ये तो अब एक ज़ाहरी हलाल और तैयब की बात हुई है ना, तो फिर एक और हलाल भी तो है, वो दोहरा लें, तैयब बिन नफ्स, तैयब बिन ज़ात, और एक तैयब बिन कसब, कमाई सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हलाल जाएगा तो हलाल काम आएंगे। इस पे तो हम इतनी 3 दफ़ा पीछे बात कर चुके हैं कि मुझे लगता नहीं है कि अब इसकी ज़रूरत है, सिर्फ अब तौफीक की ज़रूरत है, अल्लाह से मदद की ज़रूरत है, एक एक करके अपनी ज़िंदगी से वो चीज़ें निकालने की ज़रूरत है कि जो हमारी अल्लाह की बात मानने के रास्ते में रुकावट बनती हैं। फिर इसके बाद अब देखिए अगली आयत में तख़सीस है, क्या आयत 115, इन्नमा हर्रम अलैकुम अल्मैता, ये इन्नमा की बात हुई थी उसको इधर लगा दें, इसने तो बस हराम किया है तुम पर। देखिए लफ्ज़ हर्रमा यो हर्रिमो तहरीम है, शिद्दत है इसमें, एक लफ्ज़ होता है हराम और एक है हर्रमा, रा पे शद, शिद्दत है इसमें। बेशक उसने तो हराम किया तुम पर, किसने किया, अल्लाह ताला ने किया। क्या नंबर एक अल्मैता, मुर्दार, वद्दम, खून, कौन सा खून, सूरत अलराफ में क्या पढ़ा था, दमे मसफूख, दबह तबा सूरत अलनाम में पढ़ा कि दमे मसफूख, वलहमल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त, और चौथी चीज़ वमाउहिल्लिगैरिल्लाही बिही, और वो चीज़ जिस पर नाम पुकारा जाए अल्लाह के सिवा किसी और का। हाँ फमनितुर गैर बागिम वलाद, फिर जो कोई मजबूर हो जाए लेकिन ना तो वो तालिब हो यानी बागी ना हो, बगावत ना करे, और ना आद ना आदि हो कि उसको हैबिट ही बना ले, हद से भी ना गुजरे, तो फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। ये मजबूरियों के सौदे हैं, आम दिनों में ये इजाज़तें नहीं हैं। तो गोया कि पता क्या चला कि खाने पीने में जो रुख्सतें हैं उसके लिए भी अल्लाह ताला ने ये बात रखी हुई है कि हम उसको अल्लाह की मर्ज़ी के साथ लें। ये बात पीछे हम कर चुके, वमाउहिल्ला लिगैरिल्लाह भी में हर कब्र पे, और बकरे छतरे चढ़ावे चादरें, और जो कब्रों पे जा जा के लंगर खुलते हैं और जिसमें दूसरों की खुशी का नाम है, ये सब आते हैं। मुख्तलिफ सूरतें नोट करें गैर अल्लाह के नाम पर मुकर्रर करने की। पहली सूरत के कि गैर अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए, यानी क़ुर्ब हासिल करना, किसी बुज़ुर्ग की कब्र पे जाकर इसलिए बकरा ज़िबा किया जाए कि ये बुज़ुर्ग मुझसे खुश होंगे और इनकी खुशनुदी, ये भी इसी में। फिर दूसरी सूरत होती है कि ज़िबा करते वक्त नाम भी उन्हीं बुज़ुर्ग का लिया जाए, यानी अल्लाह का नाम लेने की बजाय उन बुज़ुर्ग का नाम लिया जाए और सोचा जाए कि इससे वो खुश होंगे। एक और सूरत क्या होती है कि मकसद तो गैर अल्लाह का तकर्रुब है लेकिन ज़िबा करते वक्त नाम अल्लाह का लिया जाए, यानी ऐसी ज़िबा करते हैं जैसे आम ज़िबा होता है लेकिन किसी कब्र पर ले जाना, किसी दरख्त के पास जाना, फ़लाँ का बकरा, फ़लाँ की न्याज, ये 11वीं के दिन। फिर तीसरी सूरत है किसी ख़ास दिन पर करना, मतलब कुछ डेट्स ऐसी लोगों ने रखी हुई है उस दिन जाके करते हैं। फिर ख़ास जगहों पे ले जाके करना, बकरा इधर अगर साहब के पास ज़िबा हो जाएगा तो क्या सदका नहीं है, इसको उठा के एक दूर दरगाह में ले जाना, ये सब गैर अल्लाह में, तो ये सब चीज़ें हराम हैं। याद रखिए शिर्क का रास्ता खुला ही मा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही के साथ था, लिहाजा हर चीज़ अपने अमल के मुताबिक उसकी शिद्दत कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो बल्कि उलमा कहते हैं कि कोई अगर गैर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए जानवर ज़िबा करे तो वो मुर्तद हो जाता है, इस्लाम से निकल जाता है, और मुर्तद का ज़बीहा भी हराम है तो खा ही नहीं सकते। तो गोया कि ये सारी चीज़ें रखें। देखिए कि कोई बुज़ुर्ग आया, कोई शहर में ख़ानदान का कोई ऐसा शख्स आ गया या जो जिसको लोग बुज़ुर्ग कहते हैं, पीर है, अब उनके आने पर उनकी तज़ीम, नंबर एक तज़ीम और दूसरी रसामंदी, इस नियत से ज़िबा करेंगे तो हराम है। खिलाने के लिए करते हैं कि आपके घर में शादी है और आप 4 बकरे ज़िबा कर लेते हैं, کوئی حرج کی بات نہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ تعظیم نہ ہو, حرمت کا اس میں احساس نہ ہو, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بہت ساری اس کی آج کے دور میں بھی صورتیں ہیں, لوگ محرم میں نسبیلیں لگاتے ہیں اماموں کے نام پہ کیونکہ وہ 12 امام تھے یا وہ پیاس سے مرے تھے تو ہم بھی لگائیں. تو بس نیت کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے. ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا, کہنے لگا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ بوانہ جگہ پر جا کے اونٹ ذبح کروں گا. یہ ایک وادی تھی مکہ سے دور. آپ نے پوچھا کیوں, وہاں کیوں, کیا زمانہ جاہلیت کے بتوں میں وہاں کوئی بت تھا جس کی پرستش کی جائے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی. کہا اچھا یہ بتاؤ کیا وہاں کوئی عید منائی جاتی ہے, کوئی اسپیشل تہوار ہے, کوئی عرس ہے, کوئی میلہ ٹھیلا ہے؟ کہا یہ بھی نہیں ہے. کہا اچھا پھر جاؤ اپنی نظر پوری کر لو. تو لہٰذا کسی خاص جگہ پہ لے جا کر بکرا ذبح کرنا, جانور کرنا یہ درست نہیں ہے. اب مکہ والوں کی جو بری رسمیں تھیں اس کا ذکر کیا گیا آگے, آیت 116, ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب, اور مت کہو جس کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں, کیا ھذا حلال وھذا حرام, کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اشارہ ہے مکہ والوں کے وہی بحیرہ صاحبہ حام بنانے پہ, پیچھے سورہ مائدہ میں ڈیٹیل سے بات ہوئی. اپنی مرضی سے جانوروں کو حرام کہہ دیتے تھے, بحیرہ صاحبہ سورت مائدہ آیت 103 اور سورت الانعام آیت نمبر 139 سے 141 میں اسی پہ بات ہوئی تھی کہ جانوروں کے اوپر سوار بھی نہیں ہوتے تھے اور ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. جس اونٹ سے 10 بچے پیدا ہو جاتے اس کو چھوڑ دیتے, اسی طرح سائبا سانڈ یا اللہ والی بنا دیتے, وہ کسی کی بھی چیزوں کو کھاتی پیتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو, میں نے تو تمہیں یہ اختیار نہیں دیا, حلال کو حرام اور حرام کو نہ کرو حلال. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کہنا کس کا کام ہے؟ نبی کا ہے. لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ, سورۃ تحریم کی پہلی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس بھی اختیار نہیں تھا کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہہ دیں. کہا تم ایسا کرتے کیوں؟ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرو. اور اگر آپ نے یہ جھوٹ سننے ہیں نا تو کسی قبر پہ جا کے ذرا دیکھیں عورتوں کی زبان سے اور صاحب قبر کے قصیدے اور ان کی کرامتیں اور ان کی بڑائیاں. آج جہالت کے مارے لوگ شرک کا شکار ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنی فرصت بھی نہیں ہے کہ ہم ان تک پہنچ سکیں. جہالت تو ہوتی ہے, بے علمی تو ہوتی ہے, شرک جو ہے وہ انسان کو مروا دے گا. فرمائن الذین یفترون علی اللہ الکذب, یقیناً جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں, لا یفلحون, وہ فلاح نہیں پائیں گے. اور ہوتا کیا تھا, ان ساری چیزوں سے ان کی روزیاں لگی ہوئی تھیں, ان کے لنگر کھلتے تھے, ان کی پوری تجارتیں چلتی تھیں, یعنی یہ سب بھی ایک بزنس بن چکا تھا وہاں بھی. اور آج بھی درگاہوں پہ یہ بزنس ہے, چار بھائیوں کی دکانیں ہیں, ایک کی چادروں کی, دوسرے کی گوشت کی ہے, تیسرے کی حلیم کی ہے, چوتھے کی بریانی کی ہے, وہ سارا خاندان پلتا ہے. ایک دفعہ ایک اخبار میں انٹرویو آیا تھا, ملتان کی کسی درگاہ کا ذکر تھا, تو وہاں ایک پورا گینگ پکڑا گیا اور جب انہوں نے کھولا تو انہوں نے کہا یہ پورا جو چل رہا ہے یہ ہماری بزنس ہے. ایک بھائی کا کام ہے چادریں بناتا ہے, پھر وہ چادریں بنا کے وہ دکان پہ بکنے آتی ہیں. اب وہ عورتیں بیچاری بھولی بھالی سیدھی, یا میں کہوں بدقسمت کہہ دوں, کہ وہ آتی ہیں وہ چادر چڑھانے کے لیے خریدتی ہیں, کہتے ہیں کہ چادر لے کے وہ چڑھاتی ہیں, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے کبھی سوچا کہ روز اتنے زائرین آتے ہیں, بلکہ عرصوں پہ تو ہزاروں زائرین کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے, تو وہ چادریں کدھر جاتی ہیں بعد میں؟ کہتے ہیں اس کو بعد میں ہمارے ہی لوگ پھر اٹھا کے طے کر کے اس کو پیک کر کے واپس دکان پہ. ایک چادر بیسیوں بار بکتی ہے. کھانے پکتے ہیں تو ایک بھائی کا گوشت کا کام ہے, اس کو گوشت کا آڈر دیتے ہیں, وہ گوشت آ جاتا ہے, دوسرا چاول ہے, تیسرا کیٹر کرتا ہے, لنگر کھلا, اور کہتے ہیں ہمیں تو کبھی کھانا پکانا ہی نہیں پڑا. اللہ کہتے ہیں متاعن قلیل, یہ تھوڑا سا فائدہ ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہی جرم کل کی قوم نے بھی کیا جو اپنے وقت کی مسلمان تھی. کون؟ آیت 118, وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا, اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے. نوٹ کیجئے گا لفظ, وہ خود یہودی بنے, اللہ نے نہیں کہا یہودی ہو. حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ, ہم نے حرام کی تھی وہ چیزیں جو ہم بیان کر چکے ہیں آپ پر اس سے پہلے. یعنی جو چیزیں کہاں بیان کی ہیں, سورۃ آل عمران آیت 93, نساء 140 اور سورۃ الانعام 146. اللہ نے یہاں تفصیل سے بتا دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا, چوتھے پارے کی پہلی آیتیں, اور اس کے اندر قوم بھی بعد میں یہی کرنے لگ گئی. فرمائے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ یہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے تھے. یا یہ جملہ نوٹ کر لیجئے, یہاں حرمنا کے معنی میں بعض لوگوں نے محروم رہنے کو بھی کہا. اب دیکھیں کہ یہود میں کیا طریقہ کار چلا ہوا تھا، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. ان کے علماء نے دین کی ٹھیکیداری اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی، اصل تورات تک تو کسی کو جانے نہیں دیتے تھے. اب جب لوگ ان سے حلال حرام کی باتیں پوچھتے تو اپنی مرضی سے وہ لوگوں کو بتاتے. دو طرح سے لوگوں کو فتوے دیتے تھے، ایک کیا ہوتا تھا، فتویٰ کے نام پہ، ایکچولی دس. جیسے آپ دو تین دن پہلے نماز کے باب میں سن رہے تھے کہ کچھ لوگ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں اور گھر آ کے اختیاری طور پہ ظہر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ ہوتا ہے ایکسٹرا تقویٰ. ان کی علماء نے لوگوں کو اس طرح سے الجھایا، اپنی ذات پہ بات آتی تو لیسٹ تھنگ لے کے آتے، اوکے کوئی نہیں اللہ معاف کر دے گا، اور جب دوسرے فتویٰ پوچھتے تو اس کو مشکل بات دیتے. اسلام کا مزاج اب پچھلے سبق سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں تدریج کا، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی زیادہ حوصلہ رکھتا ہے، کوئی کم رکھتا ہے. تو یہ دوسروں کو جب اتنا سخت فتویٰ دیتے تو نقصان کیا ہوتا کہ لوگوں نے پھر دین پہ عمل ہی چھوڑ دیا. دیکھیے آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ایک لیٹر کی بوٹل اٹھا کے لے آؤ باہر سے، وہ لے آئے گا. دو کی کہیں گے ہو سکتا ہے لے آئے، اور اگر آپ 10 گیلن کا پانی ہو اور کہیں کہ بیٹا لے کے آؤ، اور 4 سال کا بچہ وہ نہیں لا سکتا تو وہ بیٹھ جائے گا اپنی جگہ کہ یہ تو میرے سے ہلتا بھی نہیں ہے. یہی ہوتا ہے، اللہ نے جو دین دیا ہے کوائٹ فلیکسیبل، اضطرہ ضرہ پریشان ہو غیر باغن ولا عاد، فلیکسیبلٹی. اصل شریعت اتنی فلیکسیبل ہے جیسے پلاسٹک کا کپڑا، جو پہنتا ہے فٹ ٹو آل، لیکن جب اس کے اوپر دوسروں کے افکار، نظریات، فقہی باتیں، اس کا فتویٰ، اس کا قول، اس کی یہ چیزیں لگتی ہیں نا تو دین مشکل ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ایک سخت کپڑا ہو وہ پھر ایک خاص فگر کے علاوہ نہیں آئے گا، اسی کے ناپ کو آئے گا جس کا بنا ہے، لیکن جب ایسا ذرا ڈھیلا ڈالا ہو تو اس میں تھوڑی گنجائش ہے. لیکن ایک بالکل ہی کیا ہوتا ہے، پلاسٹک کے کپڑے اسٹریچی جو آج کل لوگ پہنتے ہیں، وہ بھی نہیں ٹھیک. نہ تو دین فٹ ٹو آل ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق جس کو تم پہنو تمہیں ایگزیکٹلی سوٹ کرے گا، اور نہ اتنا ٹائٹ ہے کہ ذرا سا ویٹ اوور ہوا کسی کا تو اس کا سانس گھٹا. دین کیا ہے، ہے ایک خاص اس کی شیپ، لیکن اپنے فگر کے سائز کے حساب سے تھوڑی کھلی ہے. عام حالات میں چلتا ہے، کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں نا تھوڑے ڈھیلے ہوں تو بھی چل جاتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑا سا ویٹ گین کر لیں تو بھی چل جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں اتنے ٹائٹ کہ 1 انچ بھی بڑا تو آپ کے کپڑے بیکار ہو گئے، رائٹ. اور ایک بالکل ہی فلیکسیبل ہے. تو ہمارے دین کا مزاج الحمدللہ بیچ والا کپڑا ہے. تو لہٰذا یہی بات ادھر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ علماء یہود نے مشکل کیا. یہ تو ایک تفسیر تھی. ایک دوسری تفسیر بھی، اور وہ کیا ہے کہ جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو سزا کے طور پر اللہ نے پھر ان پہ حرام کر دیا. جیسے آپ کو پیچھے بتایا تھا ان کے لیے چربی حرام تھی، گوشت حلال تھا. آپ سوچیے کیسے اتارتے ہوں گے اور کیسے کھاتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں بتا کے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، وَعَلَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کی تھی وہ چیزیں جو ہم بیان کر چکے ہیں آپ پہ پیچھے ہو گیا. وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. افسوس کیسا کہنا پڑے گا، دکھ کے ساتھ، کہ آج امت مسلمہ کی بھی حالت کچھ ایسی ہے. دین کے نام پہ آج ہم نے لوگوں کو وہ دین دیا، قابل عمل ہی کوئی نہیں. آج جو ریئیکشن دکھتا ہے نا، دین کیوں صرف عبادات تک رہ گیا، طرز زندگی نہیں بنا. دین طرز زندگی کا نام ہے. آپ دیکھیے کہ کیوں اللہ نے سود کے مسائل بتائے، تجارت کے مسائل بتائے، زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا، کیوں کیا؟ تاکہ انسان اس کو زندگی کا حصہ بنائے. اکثر ایک جملہ آپ نے کئی سال سے پچھلے زندگی میں سنا ہوگا، اسلام کو نافذ کرو، اسلام نفاذ کرو، اسلامی شریعت کو. کدھر نافذ ہوگی؟ ان جسموں پہ اور ان گھروں پہ اور ان کاروباروں پہ لگنی ہے نا. تو جب آپ دین کے نام پر اتنی ریجیڈیٹی کا اختیار کریں کہ لوگ پھر کہتے ہیں شکر کرو نماز پڑھتے ہیں، ان مولویوں سے بچو، ان کی کون سنیں، یہ تو پتہ نہیں جو ان کا دل کرتا ہے وہ کہتے رہتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ان چیزوں میں کہ ایسے لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، کرنا کیا چاہیے. میرے لیے اس میں عمل کی بات کیا اور آپ کے لیے کیا، کہ اپنے لیے ایکسیلنسی کا درجہ چوز کریں، وہی بات عظیمت کا راستہ. میں نے اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں ڈالنا، میں جب مجبور نہیں ہوں تو میں کیوں ڈالوں؟ میں اپنے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں لاؤں کہ جس کے بغیر میرا گزارا ہو سکتا ہے. اب کوئی دوسرا بندہ ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، وہ کوئی آپ سے دین کا مسئلہ پوچھتا ہے تو اس کو فلیکسیبلٹی کے ساتھ، تدریج کے ساتھ بتا دیجئے कि आपको ये करना चाहिए, फ़िलहाल आप ये कर लीजिए, लेकिन कोशिश करती जाइए ताकि ये चीज़ इस तरह से ख़त्म हो जाए, और फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला वक्त के साथ साथ उनको तौफीक देगा और ठीक होगा। और आप देखिए खाने पीने की बातें हैं ना, टेस्ट कितनी देर मुँह में रहता है, चंद सेकेंड, लेकिन उसका असर कहाँ तक ज़िंदगी में आती है, ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में रखना है। इसलिए फिर आयत 119 में अल्लाह सुब्हान तआला हमें तसल्ली देते हैं, सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना मिलुस्सुआ, फिर यकीनन आपका रब इनके हक में जो जहालत से कोई बुरा काम कर बैठें, फिर इसके बाद तौबा कर लें और इस्लाह कर लें, तो यकीनन आपका रब इसके बाद बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला। कितना अल्लाह को प्यार अपने बंदों से। यहाँ जो जहालत है ना, ये जज्बात हैं, जज्बात की रो में बहकर नादानी में कोई गुनाह कर ले, फिर तौबा करके इस्लाह करे, अल्लाह सुब्हान तआला उसको ज़रूर माफ़ कर देगा। लेकिन बात यह है कि अल्लाह के साथ उम्मीद भी हो, और इस्लाह शर्त है। हम अपनी इस्लाह नहीं करते फिर उसके बाद बाकी चीज़ों को लेके पढ़ते हैं तो नुकसान क्या होता है, ये हम सबको पता है। तो गोया कि इतने सबक का खुलासा क्या है कि अल्लाह की मर्ज़ी को मानो, अपनी मर्जियाँ ना चलाओ, जो अल्लाह कहता है ले लो वो ले लो, और जो छोड़ता है वो छोड़ दो। हमारे यहाँ दो शिद्दतें हैं, एक हराम को भी हलाल और दूसरा हलाल को भी हराम। यहाँ आप देखिए जो बात आपको मैंने पीछे बताई थी कि सूद कितनी शिद्दत के साथ हराम है, लेकिन आज कितने मुसलमान हैं जो इससे बचते हैं। और औरत की दूसरी शादी, एक मर्द का एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी रखना, क्वाइट हलाल चीज़ है। ये कोई करे तो बीवी कहती मुझे तलाक दो, फिर दूसरी आएगी, मेरी लाश से गुजरेगी, वैसे नहीं आएगी। क्या हमने एक मर्द की दूसरी शादी हराम नहीं समझी हुई? उम्र में औरत का बड़ा छोटा होना कितना बड़ा इशू है हमारे यहाँ, शादी नहीं करते, कहते हैं मेरे बेटे की तो किस्मत फूट गई, 10 साल बड़ी लड़की से उसकी शादी हो गई, हमें तो रोने आते हैं। हालांकि इस्लाम नहीं कहता इसमें कुछ, व्हाट डज इट मीन, कुछ भी नहीं होता। तो ये शरीयत आज हमारी है, आप लिख के अपने पास एक लिस्ट बनाएं, फिर इस पर इंशाल्लाह हम गौर व फिक्र करेंगे बाद में। मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कहाँ हलाल को हराम और हराम को हलाल बनाया हुआ है, ठीक है, इस पे आप इंशाल्लाह गौर व फिक्र करेंगे तो जहन बहुत खुलेगा। तिलावत सुनेंगे यहाँ तक।
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم